بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 فروری 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں انسان کی سرکشی اور طغیانی کی اصل وجہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا ان الانسان ليطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجعى وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ایک سورہ علق کی 3 آیات ہیں اور پھر 2 آیتیں سورہ قیامہ کی. انہیں کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سورہ علق کی وہ آیات جو سب سے پہلی وحی ہے، اس کے بعد یہ 3 آیات. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کیوں نہیں انسان طغیانی پر آ ہی جاتا ہے، اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، کیوں؟ اراہ استغنا، وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا اخلاقی لحاظ سے جو ہے یہ ناقص ترین دنیا. یہاں مادی نتائج تو نکلتے ہیں، انسان اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے، لیکن اخلاقی نتائج نہیں نکلتے. اس لیے جب دیکھتا ہے کوئی اس کا رد عمل نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آگے بڑھ جاتا. وہ دیکھتا میں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی زبان پر چھالا ہی نہیں نکلا، میں نے کسی کا مال کھایا ہے، پیٹ میں گڑبڑی نہیں ہوئی، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، ہاتھ چھالی نہیں ہوا. تو کہندا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے یہ چیز ہے جو اسے طغیانی پر لے جاتی ہے، پھر آگے بڑھ کر لوگوں کے حقوق پر ڈکے ڈالتا ہے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. اسے ایک ہی چیز ہے صحیح رکھنے والی، انا الی ربک الرجعا، اسے یقین دلا دیا جائے تیری پیشی تیرے رب کے سامنے ہے. یہ چیز ہے جو اسے سیدھا رکھنے والی ہے. یہ یقین نہ رہے تو پھر آدمی سیدھا نہیں رہے. یہ آخرت کا یقین کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، حساب کتاب ہے، نتیجے نکلیں گے، یہ ہے جو سیدھا رکھنے والی چیز ہے. وگرنہ ایمان باللہ صرف ٹیبل ٹاک تک رہ جائے گا. اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں بحثیں ہو رہی ہوں گی، لیکن عبادت نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان بیان کی جا رہی ہوگی، نعتیں اور قوالیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن اتباع نہیں آئے گی، پیروی نہیں آئے گی. اس کو صحیح رکھنے والا ایک ہی ہے کہ اسے یقین دلا دیا جائے تیرے رب کے سامنے پیش. سورہ قیامہ کے شروع میں دو آیتوں میں جو دنیا کے اندر اس وقت لوگوں کے قیامت کے بارے میں تصورات تھے اس کی نفی کی گئی ہے اور یقین دلایا گیا ہے کہ نہیں یہ ہے اور شدنی ہے. فرمایا اللہ تم جو سمجھ بیٹھے ہو غلط ہے، تمہارے نظریات باطل ہیں. اقسمو بیوم القیامہ، میں سو قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی، وہ تو آ کر ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ شخصیت ہے جو تمہارے سامنے اس چیز کا جو ہے دعویٰ کر رہی، اور اس کی شخصیت کو مانتے تھے کہ وہ امین بھی ہے صادق بھی ہے. تو یہ نفی کی گئی ہے تین قسم کے لوگوں کے خیالات کی جو قرآن مجید میں درج ہوئے. قریشہ نے مکہ کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو مانتی تھی، ہم تو مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گے، پھر کیسے پیدا کر لیا جائے گا؟ یہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ خامخواہ کو ڈرایا جا رہا ہے. واچہ قرآن مجید میں ان کا یہ دعویٰ جو ہے قرآن نے نقل کیا ہے. ایادکم اذا متم وکنتم ترابم و عظاما، کیا تمہیں یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تمہیں نکال لیا جائے گا، دوبارہ تمہیں پیدا کر لیا جائے گا؟ ہے ہات لما توعدون، یہ تو بہت دور کی بات ہے جب کہا جا رہا ہے، ہونے والی نہیں، یہ ممکن نہیں. انہیں الحیات نہ دنیا نموت و نحیا، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اس لیے وما نحنو بمبعوثین، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی نہیں ہے جو زندگی دینے والا ہو موت طاری کرنے والا ہو کہ وہ دوبارہ اٹھا کر اس کے سامنے پیچھے بھی ہو. دوسرا گروہ تھا وہ جسے ہم دہریہ کہتے ہیں، وہ بھی دہریت پر تھے، یہی زندگی ہے. قرآن مجید نے ان کا نظریہ بیان کیا، قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، ان کا کہنا ہے نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و بناحیا، ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں خود ہی موت طاری ہوتی ہے، وما یهلکنا الا الدهر، نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر گردش زمانہ. یہ تو زمانے کی گردش چلی آ رہی ہے، کچھ عناصر کا مل جانا زندگی بن جاتی ہے، ان کا بکھر جانا جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے. آج بھی تھوڑا سا پڑھا لکھا سائنس والا جو کہہ سکتا ہے نا کہ ہمارے تو عناصر بھی دوسروں میں داخل ہو جائیں گے، اس سے دوسری چیزیں بن جائیں گی، اسی سے دوسری چیزیں بنتی ہیں. تو یہ بھی ان کو جو ہے یہ بڑا بعید لگتا تھا کہ کیسے ہو جائے گا کہ دوبارہ جو ہے ہمیں اٹھایا جائے گا. قرآن مجید کہتا ہے وما لهم بذلک من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے جو پیش کر سکے، الا یظنون، مگر یہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنا یہ نظریہ جو ہے وہ گھڑ لیا ہے، اس کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تیسرے گروہ کا قرآن میں یہ ذکر کرتا ہے، وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ دے رکھا، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں یا صاحب اقتدار ہیں، یہ بھی آخرت کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی اپنی اس حیثیت کو اتنا پکا سمجھتے ہیں کہ آخرت ذہنوں سے نکل جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہی گروہ تھا رسولوں کی، کس بنیاد پر؟ دنیا ملی ہوئی تھی، چودراہٹیں ملی ہوئی تھی، اسی کی بنیاد پر ساری جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے. قرآن مجید نے نوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جب بھی ہم کسی بستی میں آگاہ کرنے والا بھیجتے رہے ہیں، اپنا رسول بھیجتے رہے ہیں، الا قال مترفوہا، مگر کہہ دیتے تھے جو صاحب اقتدار تھے، صاحب حیثیت تھے، مال و دولت والے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تم لے کر آئے ہو ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے جو تم جو ہے خام خواہ کو میں ڈرا رہے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، ان کا کہنا کیا تھا، ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، ہمارے پاس ہماری حیثیت ہے، تم کہاں سے آگے ہو ہمیں جو ہے یہ باتیں بتانے والے. وما نحن بمعذبین، اگر تمہارے کہنے کے مطابق بفرض محال وہ آخرت آ بھی گئی، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ ہمارے اندر کچھ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ملی ہوئی، ہمارے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازے گئے ہیں، تمہیں کیوں نہیں ملا؟ اس لیے اگر وہ آ بھی گئی اس سے بھی اچھا ملے. یہ ہے جو دنیا مل جاتی ہے تو انسان کا نظریہ یہ بن جاتا ہے اس کے بارے میں. اچھا، آپ کو معلوم ہے سورہ کاف میں قرآن مجید نے دو آدمیوں کی مثال دے کر اس حقیقت کو سمجھایا. وزر ابن مسل رجلین، ان کے سامنے مثال بیان کیجیے دو آدمیوں کی. ایک وہ تھا جسے اللہ نے دو باغ دے رکھے تھے، اب ذرا تصور کیجئے مکہ کی سرزمین میں جس کے دو باغ ہوں کتنی بڑی دولت ہوگی، یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمین وادی غیر جی ذرا، یہ الفاظ تھے ابراہیم علیہ السلام کے جب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تو اللہ سے گزارش کی تھی، اللہ تیرے کہنے کے مطابق یہاں انہیں آباد کیا جا رہا ہوں، یہ تو وادی غیر ذی ذرع ہے، یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کی روزی کا بندوبست آپ کو کرنا. تو وہاں کسی کے دو باغ ہوں تو کتنی بڑی دولت ہوگی. اور باغ بھی قرآن مجید نقشہ کہتا ہے کہ درمیان میں انگوروں کی بیلیں تھیں، چاروں طرف کھجور کے درختوں کے جھنڈ تھے تاکہ موسم کے اثرات بھی اس پر نہ ہوں، اور اللہ نے اسے اولاد بھی دے رکھی تھی. لیکن اس کا ایک دوست تھا جو اللہ والا تھا، وہ ایک دن آیا اسے سمجھانے کے لیے. اس نے آ کر اسے سمجھایا، دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے تمہیں، اس لیے اس کا شکر بھی ادا کرو اور اس میں سے حق بھی نکالو ان کا جو پیچھے رہ گئے، اللہ نے اس لیے تمہیں دیا ہوا. اس نے کہا کون سا اللہ اور کون سی آخرت، تم دیکھتے نہیں میری پلاننگ کو، یہ میں نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تم خام خام مجھے ڈال رہے. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، وہ دخل جنت ہو وہ ظالم لنفسہ، ہی اسی بیسا بیسی میں اپنے باغ میں داخل ہو گیا اور اس وقت ظلم کر رہا تھا اپنے اوپر، کہنے لگا ما ظن ان تبید ہذہ ابدا، میرا کوئی یقین نہیں ہے یہ کبھی ختم ہوگی، تم خام خام مجھے ڈال رہے. وہ ما ظن ساتھ قائمتن، اور میرا کوئی یقین نہیں ہے قیامت آئے گی. لیکن ولا رددت الى ربی، تمہارے کہنے کے مطابق بفرض محال اگر میں لٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لاجدن خیر منہ منقلبا، وہاں مجھے اس سے بھی اچھا ملے. تم وہاں بھی رہ جاؤ گے اسی طرح، کیوں؟ میرے اندر کوئی خوبی ہے نا جس کی وجہ سے یہاں ملا ہوا ہے، تو وہ خوبی کہاں جائے گی، وہ میرے جو ہے عقل وہ کہاں جائے گی، وہاں مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا، تمہیں ایسے رہ جاؤ. کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو کوئی انہیں پوچھتا نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی راج رکھتا. اس اللہ کے بندے نے کہا دیکھو کاہے پہ تم ناز کر رہے ہو، بھول گئے ہو اپنی تخلیق کو، کہ اللہ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور تم اب بھول گئے ہو اس کو، یہ پاکت جو ہے یہاں تک پہنچ گئے ہو. اور دیکھو میرا مالک میرا اللہ یہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے باغ کو تباہ کر دے اور مجھے اس سے اچھے دے. ورنہ ایسا ہی ہو گیا، رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بگولا بھیجا کہ پورے باغ تباہ ہو گئے. اب صبح جا کر جو دیکھا تو ہوش آ گئی اور اس نے مانا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اب کس کو شریک ٹھہرایا؟ کسی بت کو نہیں ٹھہرایا، نہیں، اس باغ کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا کہ یہ ہے جو میرا پالنے والا، یہ ہے جو میرا جو ہے جس پہ سارا ڈیپینڈنس ہے. تو اس مانا بلا اشرے کو بے رب بھی آہدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. تو یہ ہے جو دنیا پا کر انسان پھر بھول جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا، آخرت ذہنوں سے نکل جاتی. اس کو فرمایا جا رہا ہے لا، یہ تمہارے خیالات غلط ہیں. اس سے میں بھی یوم القیامہ، میں تو قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی عقل. ذرا سوچئے، اگر قیامت نہ ہو، جزا سزا نہ ہو، تو یہ دنیا کیسی ہے آج کے حساب سے؟ یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. پھر جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھ ہے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، اسے سوکھی کھانی پڑتی. تو اگر وہ قیامت نہ ہو تو پھر رزق زیادتی ہے؟ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اس پوری کائنات کو حق کرنے والی وہ کیا بات بولنا، یہ تو باطل ہے سارا کچھ نظام. نہیں، وہ عقل ہے. اور ذرا سوچئے، اگر قیامت نہ ہو تو سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے گا؟ کون رہا؟ ذرا سوچئے، سب سے گھاٹے میں تو رہ جائیں گے اللہ تعالی کے رسول. کیا پایا دنیا میں؟ کیسے زندگی گزاری ہے؟ کتنے فاقے کاٹے ہیں؟ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ تو اگر آخرت نہ ہو تو سب سے گھاٹا تو ہو جائے گا. نہیں، وہ آ کر رہے گی. اللہ نے اسے باطل پیدا نہیں کیا، بالحق پیدا کیا ہے، اس لیے نتیجہ نکل کر ہے. تم خام خواہ کو جو سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ نہیں آئے گی، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن تو عقل. دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو مانتے ہیں آخرت ہے، جزا سزا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، لیکن ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، ہم بخشے ہوئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی تین قسم کے گروہوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جن کا یہ نظریہ بن جاتا ہے تو وہ فی آخرت سے نچنت ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، جب انہیں پتا کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سب سے بڑا ظلم کنے تھا اس کے بارے میں؟ یہود کو. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی بانی ہیں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی بانی ہیں، تو اس کے چہیتے ہیں، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ دوسرے لوگ ہیں جو کوئی ہوں گے، ہم تو اس نسل سے ہیں جس میں ہزاروں نبی آئے ہیں، اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ نبیوں کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا اسرائیل، سارے بنی اسرائیل ان میں سے، اور ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اس کے بعد جو ہے نبوت اسی خاندان میں رہی ہے. تو انہیں یہ زوم ہو گیا تھا. قرآن مجید نے یہ بھی ان کا نظریہ بیان کیا ہے، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، مگر ہو سکا تو گنتی کے چند. کیوں؟ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، وہ بڑوں سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بچھڑا پوچھ لیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا ہے کوئی طور پر، تو پیچھے بچھڑا چند دن کے لیے پوچھ لیا تھا، ہاں وہ غلطی ہو گئی تھی ان سے، اس کی پاداش میں شاید چند دن ہمیں ڈالا جائے، مگر نام تو بخشے. قرآن مجید کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم اس نسل میں سے ہو، اس لیے تمہیں کوئی اور ہو گئے اور باقی سارے اور، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا، اس کی نسل اسے آگے کرنے والی نہیں ہے، کہ نسل کی وجہ سے وہ آگے ہو جائے. اور قرآن مجید میں انہیں فرمایا گیا ہے لما یعذبکم فی الحیات الدنیا، اگر اتنے ہی چہیتے ہو تو یہ دنیا پر تم میں عذاب کیوں آئے؟ آپ کو معلوم ہے کس طرح سے ان کی درگت ہوتی رہی ہے، نبوکدنضر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، ایک بھی گھر صحیح نہیں چھوڑا 558 قبل مسیح، 500,000 یہودی اس میں قتل کیے اور جتنے باقی بچے تھے سب کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، ایک متنفس بھی وہاں نہیں چھوڑا. تو اللہ کہتا ہے چہیتوں کے ساتھ اللہ یہ کرواتا ہے، اگر اتنے ہی چہیتے ہو تو یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوتا رہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ذوالقرنین میں بعد میں حملہ کیا تھا عراق پر، اس نے فتح کر کے عراق کو تو انہیں اجازت دی تھی جاؤ جا کر اپنے علاقے کے اندر بس جاؤ، اس نے انہیں 100 کی مدت تک وہاں رہے ہیں، قید کی حالت میں رہے ہیں. یہی وہ موقع ہے نا جو قرآن مجید میں ذکر ہے ایک آدمی کا، کہ وہ آیا اس نے آ کر یروشلم کو دیکھا تو دل میں آیا اللہ اب اس بستی کو کیسے جو ہے آباد کرے گا، بستی بھی اجڑی پڑی ہے مکین بھی نہیں رہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر 100 کے لیے موت طاری کر دی. یہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنی دیر رہے ہو یہاں؟ کہنے لگے یومن نو بازا یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا 100 ہو گئے تمہیں یہاں پڑے ہوئے، وہ دیکھو اپنے گدے کو جس پر تم سوار تھے، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے زندہ کرنے لگے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اسے زندہ کیا تو پکار اٹھے عالم، اب مجھے یقین آ گیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. فرمایا وہ بستی بھی دیکھو آباد ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ 100 کے بعد ادھر سے حملہ کیا تھا ذوالقرنین نے اور ان کو آزادی دی تھی، وہ آہستہ آہستہ آ کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے. تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ اللہ کیوں کراتا رہا اگر تم اتنے چاہتے ہو؟ اور آپ معلوم ہے ٹائٹس رومی نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ 70 میں، اس نے حملہ کیا تھا، ایک دن میں 225,000 یہودی قتل کیے، ایک دن میں، تاریخ گواہ ہے کہ واقعی گلیوں میں خون بہ پڑا تھا. اور اس نے فیصلہ کیا تھا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اب تم یہاں بس نہیں سکتے. یہ 70 کے نکالے ہوئے ہیں یہاں سے، مختلف ملکوں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں کہ 1917 میں واپس آئے جنگ عظیم کے بعد، اس وقت کے نکالے ہوئے ہیں، کوئی کسی جگہ، کوئی کہیں، کوئی کہیں، وہاں سے سب کو نکال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں بلان تم بشرم میں من خلق، تم بھی ویسے انسان ہو جیسے باقی. میں کہا کرتا ہوں بھی اگر یہی چیز جو ہے وہ نجات کے لیے دلیل ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو کون سا انسان ہے جو نبی کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ کیوں بھائی، کہاں سے انسانیت شروع ہوئی ہے؟ تو نبی نہیں تھے تو سارے سیدزادے نے، کو نیچے سے مل گیا، کو اوپر سے مل گیا، ہیں تو وہیں سے، تو یہ کون سی تمیز ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مانتا. نہیں بلند تم بشر میں من خلق، تم بھی ویسے انسان ہو جیسے ہم نے باقی پیدا کیا، تمہیں کوئی ایسا نہیں ہو گیا کہ اس کی نسل کی ہونے وجہ سے تمہیں کوئی ضمانت ملی گیا کہ تم بخشے بخشائے. نہیں، قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، یہ نہیں. ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ نہیں بھائی، سید دادا ہے تو سر نو سلام ہے، بدماش ہوئے پامے کش ہوئے. مجھے تو یاد ہے میں فیصل آباد کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے جنگ ساتھ ہی جنگ کا علاقہ تھا، وہاں رجوا سیدہ تھا، سیدوں کا جو گاؤں تھا، اور جیڑی چوری جاندی سی اتھے جاندی سی، وہ نہیں سی مڑ کے واپس کر، سب کو سنبھالے تھے. نہیں بھائی، یہ کوئی تمیز نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسل کی بنیاد پر نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پر تو اعمال کام آئے گا، اپنا کردار کام آئے گا. دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید، وہ کہتے ہیں ہم فلاں کے امتی ہیں، اس کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے، بخشا لے گا، وہ خلیل اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، محبوب الہی ہیں، ان کو اختیار ہوگا بخشا لیں گے، اللہ اللہ خیر سر. اسی امت میں ہونا ہی بخشش کے لیے ضمانت سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم تو بس بخشے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح فلاں کی امت میں. اس میں ٹاپ پہ کون ہے بھلا؟ عیسائی. گڑ لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا، وہ سب سولی چڑھ کے سب کے گناہوں کی قربانی دے گئے، اب سارے بخشے ہوئے ہیں جو اسے حیثیت میں. پورے یورپ میں کہیں آخرت کا فکر نہیں ہے پوری عیسائی دنیا میں؟ آخرت کا کوئی فکر نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر کر رہے ہیں کہ یہاں کا فائدہ، قومی مفاد یا دوسرا، آخرت میں سارے بخشو بخشے بخشو. کیوں؟ خود گاڑ لیا ہے شفاعت کا قانون کہ اسے اختیار ہوگا وہ بخشو لیں. نہیں، قرآن مجید اس کی ٹوٹل نفی کرتا ہے، کہیں وہاں کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے شفاعت بھی کر سکے. قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ہمیں طاقت میں دون اللہ شفا، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی ڈھونڈ رکھے ہیں وہ ہمیں بخشا لیں گے اس دن؟ کولا ولو قانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. فرما دیجیے پھر بھی انہیں کسی چیز کا اختیار ہی نہ ہو اور کسی کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہ ہو کیا ہے کیا نہیں. قل للہ الشفاعت جمیعا، ان کے کان کھول دیجئے، ساری شفاعت کا اختیار اللہ کا ہے، کسی کا ہے ٹوٹل. لہو ملک السماوات والارض، وہ ہے بادشاہ آسمانوں اور زمین. تو ٹوٹل نفی کیا اس پہ کہ کسی کو اپنا اختیار ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی شفاعت کرے. ہاں شفاعت کا اثبات ہے، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن اچھی طرح جان لیجئے دو شرطوں کے ساتھ. یوم الدین لا تنفع الشفاعة، وہ دن ایسا ہوگا کسی کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے گا اور جن کے لیے راضی ہوگا. یہ دو شرطیں ہیں. کیوں؟ جانتا وہ ہے شفاعت کے لائق کون ہے، اور تو کوئی جانتا ہی نہیں. اور وہ جسے اذن دے گا وہ ان کے لیے سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا، جن کو بخشنا چاہے گا ان کی سفارش. مجھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ویسے کیوں نہیں بخشے گا، ان سے کیوں کروائے گا؟ اس لیے کہ ان کا رتبہ اور ان کا مقام لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، کہ دیکھو ان کی سفارش پر تمہیں چھوڑ رہے ہیں. وغیرہ جانتا اللہ ہے کون ہے اور کون لائق ہے اور کون نہیں. اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ساری دنیا گھبراہٹ میں دوڑ رہی ہوگی، رسولوں کے پاس جائیں گے، کسی کو اللہ سے کلام کرنے کا یارہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ بھی جا کر مقام محمود پہ سجدے میں گر جائیں گے، بات نہیں کر پائے. تو وہ دن لمن الملک اليوم، اس دن ہوگا اللہ تعالی کا غضب جو ہے وہ جوش. کس کی ہے بادشاہ تھا؟ کون ہے جو کلیم کیا کرتے تھے؟ کہاں؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اللہ ہی کی طرف سے جواب ہے. للہ الواحد القہار، آج اسی کا ہے اختیار جو اکیلا ہے اور ہر چیز پر اچھا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سجدے میں کر جائیں گے، پھر اجازت ہوگی، اٹھو سنی جائے گی. سب سے پہلی سفارش کریں گے اللہ ان کا حساب شروع کرو، جس نے بچنا وہ تو بچے، تو اس مصیبت سے نکلے. تو اس دن تو یہ معاملہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قدر، ان کا مقام لوگوں کے سامنے کے لیے ان سے کروائے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کوئی پرائیویٹ سکول کھلا ہوا ہے، لڑکوں نے پوزیشنیں لی ہیں، آپ چاہتے ہیں انہیں انعام دینا، کیسے انعام دیتے ہیں بھلا؟ کہتے ہیں یار کوئی گیدرنگ کرو، محلے والوں کو بلاؤ، ان کے والدین کو بھی بلاؤ، اور فلاں چودھری صاحب کو بھی بلا لو. یہ کون سے چودھری صاحب کو بلایا جاتا ہے؟ جس کا مقام کو ہوتا ہے محلے میں، جس کی کوئی خدمات ہوتی ہیں، جس کا کوئی، اس کو بٹھا دیتے ہیں صدر. لو جی اپنے ہتھی دے دیو، حق ان کا بنتا ہے، دینا آپ نے ہے، ان کو کیوں لائے درمیان میں؟ ان کا مقام لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، ان کی حیثیت لوگوں کے سامنے کے لیے اس کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں. یہی اللہ کرے گا تاکہ ان کا مقام لوگوں کے سامنے آ جائے، وغیرہ جانتا وہ ہے کون لائے گا، اور ریزن اس کا ہوگا تو کوئی سفارش کر سکے گا، اپنی مرضی سے نہیں کوئی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے حضرت فاطمہ کو؟ حضرت اے فاطمہ جو بیٹی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے ملی عمل کر لو. فرنی لا عمل کو لک من اللہ شیا، مجھے تمہارے بارے میں اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی مرضی سے تمہیں پوچھا. وہ تو یوں وہ دن ہے، سفارش ہوتی کس بنیاد پر ہے بھائی؟ جائز سفارش. دو چیزیں کام کرتی ہیں جائز سفارش، ایک تو آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ اہلیت رکھتا ہے، اہل ہے اس کا، اور دوسرا جس کے پاس آپ سفارش کر رہے ہیں وہ جانتا نہیں، اس لیے آپ کو جا کر بتانا پڑا نا. کسی نے ایڈورٹائز کیا ہے کہ مجھے ایسے آدمی چاہیے بھائی بھرتی کرنے، آپ کے علم میں ہے آپ کوئی آدمی جس میں وہ ساری خاصیتیں موجود ہیں جو اسے چاہیے، اور وہ آپ کا جاننے والا ہے، تو آپ جا کر جائز سفارش کر سکتے ہیں نا. جو آدمی آپ کو چاہیے، میں جانتا ہوں اس میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اسے رکھ لو تمہارے کام کا، یہ جائز سفارش ہوگی. اللہ کے ہاں بھی یہ چل جائے گی بھائی، وہاں بھی کوئی جا کر کہنے کی جرت کرے گا اللہ میاں تو نہیں جانتا بندہ چنگا سے، تیرے علم میں نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہنے کی. اس لیے یہاں بھی قرآن مجید میں شفاعت کا اقرار ہے کہ شفاعت ہوگی، وہاں اللہ کے علم کا لازمن سکتا. مسائل غلطی میں رہو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خود جانتا ہر ایک کے آگے پیچھے، کوئی کون جا کر ضرورت کر سکے گا اللہ میاں آپ کو نہیں پتا بندہ اچھا تھا ایسے بخشی دے، یہ نہیں ہو سکے گا. پھر نجائز سفارش تھا، ایسے سبق کیتا ہے ہم نے، اس میں کیا لگتا ہے بھائی؟ سب سے پہلے رشتہ داری کام آتی ہے نا، نجائز سفارش کے لیے کہتے ہیں دیکھو کہاں کا رہنے والا ہے، لاؤ چاچے بابے کو، کسی کی تو مانتا ہوگا، وہ لاتے ہیں اور کام لگوا لاتے ہیں. نہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، لنگوٹیا کس کا ہے، کیوں دوست بھی دوستوں کی مانتے ہیں، پتا ہے کل کو اس سے بھی واسطہ پڑنا، اس لیے وہ مان لیتے ہیں. اور یہ بھی نہ ہو تو پھر قائد اعظم بھی کام آتا ہے، پیسہ بھی کام نکالتا ہے، وہاں بھی یہ چل جائیں گے ساری چیزیں بھائی. اس کی رشتہ داری تو کہیں ڈھونڈو اسے نہیں ملے گی، اس نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بھائی نہ تو ہے ہی نہیں. اس کے دوست ہیں لیکن دوستی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کی نہ مانی تو کل کو میرے کام نہیں آئے گا، اس وجہ سے دوستی نہیں اچھی طرح. اور نجائز جو بھی مانتا ہے اس وجہ سے مانتا ہے کہ کل کو اس سے بھی کام لینا، ورنہ کون مانتا ہے نجائز؟ میں تو اپنی مثال دیا کرتا ہوں، مجھ سے واسطہ پڑا تھا، میں جی آفس میں سپرنٹینڈنٹ تھا، تو کوئی آ جاتا تھا، یار دوست یار فلاں سیکشن میں کام ہے کروا دو، آخر جو سیٹ چالو ہونے کروا لیں گے. میں اس کے ساتھ جاتا تھا، جا کے سیکشن کے سپرنٹ کو السلام علیکم، آئیے آئیے چوہری صاحب کیسے آنا ہوا، لیاؤ لیاؤ کیا لیاؤ پڑھ کے، کچھ سیدھا دے نصیب کیا، ہاں کیسے آنا ہوا، یار یہ کام کر دو، لو ہونے ہوئے لو، کیوں اس کو پتا تھا کل کو اس سے بھی واسطہ پڑنے والا، اس سے بھی کام پڑ سکتا ہے، اس لیے کر دیتا تھا. اور جب میں ریٹائر ہو گیا، اب کو آتا تھا یار تیرے دفتر میں کام ہے تو سفارش کر دے، کہتا تھا چلو بھائی چل دیکھ لیتے ہیں جا کے. میں جا کر سیکشن کے سپرنٹ کہتا تھا السلام علیکم، کہتا وعلیکم السلام، سیدھے منہ سلام بھی نہیں لیتا، پتا تھا اس سے آپ کون سا کام لینا ہے، سفارش کرنے آئے ہو. تو دوست بھی دوستوں کی مانتے ہیں نہ جائے تو اس لیے کہ اس سے بھی کام لینا ہوتا ہے، وغیرہ کوئی نہیں مانتا. وہاں پیسہ بھی نہیں کام آ گیا بھائی، پیسہ اس کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ان تینوں چیزوں کی نفی کی گئی. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، فرما دیجئے سارا شکر اور ساری تعریف اس کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں، رشتہ داری نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں بھی کسی کی حصے داری نہیں ہے، اس نے کوئی وزیر بھی نہیں رکھے ہوئے. یہ وزیر اعظم صاحب وزیر کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی کمزوری کی بنیاد پر، کہ سارے کام خود نہیں دیکھ سکتے، خود نہیں کر سکتے، اس لیے رکھنے پڑتے ہیں، پھر ان کی ماننی بھی پڑتی. نہیں، اللہ وہ ہستی ہے جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس پہ کوئی بھاری نہیں ہے اس کو سنبھالنا، اس لیے وہاں کسی کا معاملہ کوئی دخل نہیں. اس لیے فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بھی کسی کا ایسا نہیں. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور اس کی دوستی بھی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے کہ کسی کمزوری کی بنیاد پر دوست بنائے ہوئے کہ کل کو میرے کام آئیں گے. نہیں، وَكَبِّرْ هُو تَكْبِيرًا، اس کی کبریائی کو مانو، وہ خود بڑا ہے، کسی کے سہارے پہ بڑا نہیں، کسی کا نہیں دبتی اس کی. تو یہ ہے جو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، وہاں کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ جسے جی چاہے بخش، نہیں، اس کے اذن سے اور جن کے لیے اللہ راضی ہوگا کچھ سفارش کر سکے گا، اپنی مرضی سے نہیں کوئی کر سکے. تیسری کیٹیگری کی قرآن نے ذکر کیا ہے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے، بخشے ہی بخشے، سو سو گناہ کیے تیری رحمت کے زور پہ. اس تصور کو پروان کون چڑھتا ہے بھلا؟ ہم قوال ایسا نقطہ نکالتے ہیں نا کوئی قوالی میں، وہ آدمی قوالی سن کے سیٹسفائی ہو جاتا، وہ خیر ہے بخش دینا، وہ بڑا رحیم ہے بڑا. اس کر کے تین پتا ہے کہ یہ لوگ جڑے سویرے ایک قوالی سن لیں دے، پھر سارا دن کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اس سے اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، خیر ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے، اسے بخش دینا، پھر سارا دن دت رہتی جیٹا کرتے رہو. یہ تصور بھی قرآن مجید نے بیان کیا اور اس کی نفی کی ہے، سورہ انفطار میں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اس کے کرم پر ہی نگاہ رہی کہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے، کبھی سوچا نہیں اللہ جی خلق کا فسوا کا فعدل فی ای صورت ما شاء رکب، تمہیں کن کن مراحل سے گزار کر اس نے یہ شکلیں دی ہیں، یہ صورتیں پیدا کی ہیں، اور کتنی صلاحیتیں تمہیں دی ہیں جن کی بنیاد پر اکڑ جاتے ہو، یہ کس نے دی ہوئی ہیں؟ تو اگر وہ بڑا رحیم کریم ہے تو یہ صلاحیتیں دینا تو پھر بیکار ہے، پھر یہ نوازنا تو بیکار ہے، اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم نے یہ نظریہ اس لیے گڑا ہے کہ تم جزا سزا کو جٹلانا چاہتے ہو، اللہ کی پیشی کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے تم نے گڑ لیا. لیکن اچھی طرح جان لو، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ہم نے تو تمہارے اوپر دو محافظ معین کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے معزز ہیں لکھنے والے، ذرا ہیرا فیری نہیں کرتے، پورا پورا لکھ رہے. اور یہ کس لیے بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ لکھنے کے لیے کوئی تھیسس لکھنا ہے؟ نہیں، اس لیے بٹھائے ہوئے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، ہم نے اس لیے یہ بندوبست کیا ہوا ہے، جو وفادار ہوں گے انہیں جنت میں لے جائیں گے، جو سرکش اور باغی ہونے جہنم کے حوالے کریں، ہم نے تو یہ بندوبست کیا ہوا ہے. تم سمجھ کے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بخش دے. وما ہو منہا بغائبین، وہاں نظر چرا کے کوئی غائب نہیں ہو پائے گا، یہ بھی کوئی تصور ہے بھائی؟ ایک دفعہ سامنے آیا تھا، اور ایک تربیت گاہ ہو رہی تھی، اس میں ملتان سے مولوی صاحب آئے ہوئے، وہ کہندے جی سانو کی تقریرا رٹاتیاں جان دیا، اور پھر کہا جاتا ہے جاؤ کو میں سنبھالو مسیح، اپنا کام چلاؤ. تو اس میں تو یہ بھی ہے. میں نے کہا کیا؟ ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے، محشر کا دیہڑا ہو سی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادھر سے اللہ میاں آئیں گے، انہوں نے جفا پا لینا، کہنا نکل جو ہیں دیکھ. یہ اس کی نفی. وما انہم انہا بغائبین، وہاں کو آنکھ چرا کر نکل نہیں پائے گا. وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم وہ یوم الدین کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم، تم اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے کیسا دن ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس دوسرے کے بارے میں ذرا بھی اختیار نہیں رکھے. شیا لائے ہیں، نکرا لائے ہیں، کسی کو کسی کے بارے میں ذرا بھی اختیار نہیں ہو. کیوں؟ جو اس دن بھی دھاندلی ہو جائے تو پوری کائنات باطل ہو کر رہ جاتی، اس دن بھی اسی طرح چل جائے سفارشوں سے ہی، تو یہ پوری کائنات باطل ہو کر رہ جاتی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، اور اللہ نے اسے بالحق پیدا کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا. اس لیے قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں بار بار آیا، لا ظلم اليوم، لوگ آج ظلم نہیں ہوگا، بلا یظلم ربک احدا، تیرا رب اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے. اور ظلم کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس کا بنتا ہے اسے نہ دیا جائے ظلم ہے، اور جس کا نہیں بنتا اسے دے دیا جائے، یہ نہیں اس دن ہو. اچھی طرح یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کو کسی کے بارے میں ذرا بھی اختیار نہیں. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو اندر کو بھی جانتا ہے اور باہر کو بھی جانتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکے گا، چیز نہیں کر سکو گے، کوئی غلط نہیں ہو سکے گا. یہ ہے جو قرآن مجید نے دوسری آیت میں سورۃ قیامہ کی نفی کی ہے. لا، تم نے یہ خیالات گھڑ رکھے ہیں، نہیں ہیں. اقسم بنفس لوامہ، میں تو گواہ ٹھہراتا ہوں تمہارے نفس ملامت گر کی. کیوں جی؟ اللہ نے ہمارے اندر کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے؟ لفظ لوامہ رکھا ہوا ہے، جب بھی آپ کوئی اپنے حق سے بڑھ کے لیتے ہیں، اسی وقت کہہ دیتا ہے یہ تمہارا نہیں بنتا، دوسروں کا کھارے ہو. اور جب بھی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے ہیں، اسی وقت آگاہ کر دیتا ہے تم کام نہیں کر رہے ہو، معاوضہ لے رہے ہو. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہارے اندر پیمانہ لگایا ہوا ہے، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. ہم نے تو تمہارے اندر نفس جو ہے رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے, وہ نیکی اور بدی کو اچھی طرح پہچان. تمہارا کیا ہے کیا نہیں ہے. جب بھی انسان کھاتا ہے تو اسے اگنور کر کے کھاتا ہے, لاعلمی میں نہیں کھاتا. یہ تو اللہ نے پیغام, اس لیے حساب ہو کر ہے. کیوں, جو کچھ بھی کیا ہے تم نے جانتے بوجھ کیا ہے, لاعلمی میں نہیں کیا. ہم نے تو تمہارے اندر بٹھایا ہوا ہے جو تمہیں اسی وقت آگاہ کر دیتا ہے, یہ تمہارا نہیں بنتا جو لے رہے ہو, اور تم اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے ہو, اپنے فرائض میں کوتاہی کر کے اسی وقت آگاہ کر دیتا. اس لیے فرمایا یہ نہیں چلے گا وہاں کوئی بھی, تمہیں پیش ہونا ہوگا اور حساب ہو کر رہے گا. ہم تو تمہارے نفس کو اس پر گواہ ٹھہراتے ہیں جو ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے تمہارے اندر. تو اللہ تعالیٰ واقعی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ حساب ہو کر رہے گا, پیشی ہو کر رہے گی, کیونکہ کسی آدم کے بیٹے کے قدم نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ خود اپنے بارے میں جواب دے نہ کر. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا یقین بنا دے, اور اللہ تعالیٰ کے عنایتوں پر یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف. انشاءاللہ العزیز.